أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غلا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكرين وغاصب في حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فوالد وما ولد ولقد خلقنا الإنسان في كبد. سبب محمد وعلى محمد واقعی بڑی رفتار سے اس مبارک مہینے کے ایام گزر رہے ہیں. آج دن مکمل ہو چکے اور چھٹے رمضان کی شب کا آغاز ہو چکا. آپ عزیزان جانتے ہیں کہ یہاں پر ابتدا میں ہی آپ عزیزان کو مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو برداشت کرنا پڑا. اب یقیناً علماء کا سلسلہ شروع ہوگا اور آپ عزیزان مسلسل ان سے فیضیاب ہوں گے. میرے سلسلے کی آج کی آخری گفتگو ہے, کل سے انشاءاللہ دوسرے علماء آئیں گے اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ آج یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوگا. لہٰذا فقہی مسئلے کے اعتبار سے میں ایک مختصر سا فقہی مسئلہ بیان کر کے, جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن ایک مرتبہ پھر مناسب ہے کہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے, بیدار ہو جائے, اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اس عبادت کا نام ہے روزہ. اس روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حکم الہی کی تعمیل میں فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دو تین نکات ایسے ہیں جن کی میں مختصر وضاحت آپ عزیزان کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم الہی کی نیت سے یعنی روزہ اسی وقت ہوگا جب انسان باقاعدہ طور پر قربت اللہ کی نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نیت کا دل میں ہونا کافی ہے. زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یا دل میں الفاظ کا دوہرانا باقاعدہ طور پر ضروری نہیں ہے. انسان کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں وہی اس کی نیت ہے. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں تو کہیں مولانا درس سن رہے ہیں. حالانکہ ہمیں سے کسی نے گھر سے نکلتے ہوئے نیت کی تھی کہ میں درس سننے جا رہا ہوں قربت اللہ. نہ قرآن حسد اکیڈمی کے دروازے پر کھڑے رہ کر کسی نے نیت کی تھی میں درس سننے کے لیے داخل ہو رہا ہوں قربت اللہ. نہ ہی نماز ہال کے دروازے پر کھڑے رہ کر کسی نے نیت کی تھی. لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہی نیت. یہی تو نیت میں ہونا چاہیے. دوسری بات ہے فجر کی اذان کے وقت سے, یعنی روزے کا آغاز ہوتا ہے فجر کی اذان کے وقت, فجر کی اذان پر میں. ہمارے ذہنوں میں تصور ہے فجر کی اذان, شریعت کا تصور ہے فجر کی اذان کا وقت, اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اتنا سا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت تو عام طور پر پہلے ہو جاتا ہے. عام طور پر اذان دی جاتی ہے 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ کے بعد, تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ فجر کی اذان کا وقت آ چکا ہے. یہ پوری دنیا کے مومنین کا طریقہ کار, ظاہر اہل بیت کی طرف سے بھی یہی ریکمنڈیشن ہیں اور علماء نے بھی یہی فرمایا کہ بھئی جب وقت آ جائے تو تھوڑا سا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ احتیاط کرو, تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ وقت آ گیا. اب اگر ہم اذان کے اوپر روزہ بند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم اپنے روزے کو باطل کر چکے ہیں. یہ ایگزسٹنگ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس لیے کہ اذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وقت ختم ہوئے, آلریڈی 5 منٹ گزر چکے ہیں. زیادہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذان کے اوپر روزہ بند کیا تو صحیح کیا. ارے نہیں مولانا, پہ اللہ اوپر نہیں کہا تھا, ابھی تو ان اللہ و ملائکہ تو پڑھ رہے تھے, ہم نے بند کر دیا روزہ. وہ اسی وقت آپ کے روزے پہ سلوات پڑھی جا چکی تھی, جا چکا تھا وہ روزہ. فجر کے اذان کا جو وقت ہے, مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں, فرض کریں 5:30 تو اذان دی جاتی ہے 5:35 پر. 5:35 اذان دی جا رہی ہوتی ہے, 5:30 کب سے گزر چکی ہوتی ہے. اور روزہ بند کرنا ہے آپ کو 5:25 پر, 5 منٹ پہلے بند کرو, تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جب روزہ بند کرنا تھا بند ہو چکا ہے. مطلب ایک بات یاد رکھیے گا, اہل سنت کے اعتبار سے, اہل تشیع کے اعتبار سے مسئلہ بالکل ایک ہے. ان کے یہاں بھی جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے, جو اذان کا وقت ہے وہی سحری ختم ہونے کا وقت ہے. لیکن وہ لوگ اس احتیاط کا خیال نہیں رکھتے, وہ کیئر نہیں کرتے. ہم سے کہا گیا کیئر کرو, 5 منٹ پہلے کھانا بند کر دو, 5 منٹ بعد اذان دو. اصل وقت تھا 5:30, نتیجہ یہ ہوا کہ نماز 5 منٹ ادھر چلی گئی 5:35, روزہ 5 منٹ ادھر آ گیا 5:25, 10 منٹ کا فرق آ گیا. اصل میں 10 منٹ کا فرق نہیں ہے, 1 منٹ کا فرق بھی نہیں, 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں. جو اصل وقت ہے اس سے 5 منٹ ادھر اذان دی جاتی ہے, 5 منٹ ادھر روزہ بند کیا جاتا ہے. تو اب ذرا غور کیجیے, جو روزہ آپ کو 5:25 سے بند کرنا تھا, اگر آپ اذان تک کھاتے پیتے رہیں گے تو احتیاط تو گئی, پتا چلا کہ جان بوجھ کے روزہ باطل ہو چکا. اور ان کے نام جو کچھ ساتھ سوال کریں گے, مولانا ہاں واقعی ایسا ہوا کہ ہم کیا کریں, جواب یہ کہ ایسے جتنے روزے ہیں اس کی قضا کرنی ہے, کفارہ نہیں. غلطی سے ہوا قضا کرنا, لیکن قضا بہرحال دینی ہے. غلطی ہے اللہ معاف کرنے والا, اللہ قبول کرنے والا ہے نہیں, وہ کفارہ کے معاملے میں قبول کرنے والا ہے, چلا لے گا کوئی بات نہیں, کفارہ مت دو, بٹ قضا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ مسئلہ یہاں پر آ کر ایک حد تک. اس کے بعد فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک, ہاں مغرب کی اذان کے وقت میں شیعہ سننے کا فرق, ان کے اعتبار سے سورج جیسے ہی غائب ہوتا ہے مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, اور ہمارے اعتبار سے یہ کہ نہیں تقریباً 8 منٹ 10 منٹ بعد جب وہ روشنی بھی تقریباً آدھے آسمان تک آ جائے, اس کے بعد کہیں جا کر مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے. 8-8.5 منٹ لگتے ہیں, احتیاط 10 منٹ سمجھا جاتا ہے, مزید احتیاط کرتے ہیں تو 3-4 منٹ بعد تک اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور عام طور پر آپ کو اہل سنت اور اہل تشیع کی اذان میں 12-13 منٹ کا فرق نظر آتا ہے. فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک ان چیزوں سے بچانا ہے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, مطلب کھانا پینا اور دوسری چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ جو بہت اہم ہے, اور میں نے اکثر اس نقطے کی وضاحت کی, وہ یہ ہے کہ فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک, اب میں آج کل کے سادہ الفاظ استعمال کروں, فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک بھوکا پیاسا رہنا روزہ, مغرب سے فجر تک کھانا پینا روزہ نہیں. روزے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ فجر تک کھاتے رہو, روزے کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ مغرب پر کھا لو, روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب فجر شروع ہو تمہارا منہ چل رہا ہو, جب مغرب کا وقت آئے تو تم کھا نہ رہے ہو. خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انسان نے مغرب کے کتنی دیر کے بعد کھایا, 1 منٹ کے بعد کھایا کہ 1 گھنٹے کے بعد کھایا کہ 4 گھنٹے کے بعد کھایا, اس سے فرق نہیں پڑتا خدا. روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مغرب تک مت کھاؤ, لیکن مغرب پر کھا لو یہ خدا نے نہیں کہا. فجر پر کھانا نہ ہو رہا ہو لیکن فجر تک کھاتے رہو, خدا نہیں کرتا. آپ چاہے 10 منٹ پہلے بند کر دیں, آپ چاہے آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیں, آپ چاہے ایک گھنٹہ پہلے بند کر دیں. ہاں نیت یہی ہوگی کہ میرا روزہ فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک ہے. ایکسٹرا ٹائم میں کلیم نہیں ہے انسان کا, خدا ہے تم نے 16 گھنٹے کی بھوک مانگی تھی, میں 17 گھنٹے بھوکا رہا, ایک گھنٹہ زیادہ مجھے اوور ٹائم چاہیے. نہیں, اوور ٹائم نہیں ملے گا یہاں پر. اگر اوور ٹائم کلیم کیا تو 16 گھنٹے بھی ضائع ہو جائیں گے. یعنی اگر جان بوجھ کر نیت میں ایک منٹ بھی ایکسٹرا ڈال دیا, ایک منٹ بھی ایکسٹرا جان بوجھ کر ڈالا, روزہ باطل ہو جائے. خدا سے کلیم وہی ہے, جتنا تم نے مانگا تھا میں نے بھوکا رہ لیا, باقی میں کھایا نہیں کھایا میری مرضی, خدا بھی کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آئے گا کہ افطاری کرنا کتنا مستحب ہے, شہری کھانا کتنا مستحب ہے. پکڑا تو علماء کا ریکمینڈیشن ہے, ضرور کھاؤ شہری, چاہے دانا خورما ہی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ کھاؤ. پکڑا اس پر اس پہ زور دیا گیا کہ آپ ہونا چاہیے, انسان کی زندگی میں شہری ہونی چاہیے. تو خیر یہ تصور کہ مغرب کے اذان پر بالکل کھا لینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ تصور ہمارے اعتبار سے بالکل صحیح تصور نہیں ہے. روزہ مغرب پر کھانے کا نام نہیں, روزہ مغرب تک بھوکا رہنے کا نام, روزہ فجر تک کھانے کا نام نہیں, روزہ فجر سے بھوک سٹارٹ کر دینے کا نام ہے, چاہے اس سے پہلے بھی انسان کچھ بھوک برداشت کر لے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد وال محمد. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس تقریباً 7 یا 8 آیتیں پڑھ پائیں اور 20 آیتوں کا سورہ ہے, اور آج ہر سورت میں اس سورے کو ہمیں مکمل کرنا ہے. سورہ بلد کے بارے میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب نمازوں میں سورہ کو ادا کرے گا اس کا شمار دنیا میں صالحین میں ہوگا, قیامت کے میدان میں بارگاہ خدائی میں بلند مقام رکھنے والوں میں اس کا نام شامل ہوگا. 14 صلحاء انبیاء کے ساتھ اور دوستوں میں سے کاؤنٹ کیا جائے گا. پڑھائی اہم سورہ. ارشاد ہوا لا اقسم بحاضر بلد, اے حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ تم اس شہر میں مقیم ہو, آپ اور بیٹی کی قسم کھاتے ہیں, ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا انسان یہ گمان کرتا کہ ہم کسی اعتبار سے اس پر قدرت نہیں رکھتے. یقول اہلکت مالا لبدا, یہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنا ہی مال ضائع کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا اس کا خیال ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور میں نے آپ سے ان تمام باتوں پہ آیتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ بات عرض کی تھی کہ در حقیقت پروردگار عالم ان سوروں کے اندر ان آیات کے ذریعے انسان کے ذہن کو اس توحید کی طرف لانا چاہتا ہے, اس تصور الوہیت کی طرف لانا چاہتا ہے کہ انسان ہر لمحے ہر قدم پر اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں محسوس کرے. ہر لمحے ہر قدم پر انسان سمجھے کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا. اینی ٹائم کوئی وقت ایسا نہیں ہے, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان سمجھے کہ وہ خدا کی پہنچ سے باہر ہو گیا. ائمہ طاہرین کے پاس بھی جتنے افراد آئے ہیں مختلف مقامات پر مختلف عرضیاں لے کر, اور جہاں بھی ائمہ کو موقع ملا ہے انہوں نے اسی بات کی طرف انسان کی توجہ دلائی. تو حضرت حسین علیہ السلام کا مشہور معروف واقعہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں, ایک شخص آیا کہنے لگا مولا مجھے گناہ کرنا, ہم نے کہا 4 کام کرو پھر گناہ کر لو, جو کرنا خدا کی زمین سے نکل جاؤ, خدا کی روٹی کھانا چھوڑ دو, ایسی جگہ جا کے گناہ کرو کہ جہاں پر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اور وہ ہر قدم پر کہتا رہا کہ نہ میں زمین چھوڑ سکتا ہوں, نہ اس کی غذا چھوڑ سکتا ہوں, نہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نکل سکتا ہوں. اور اس طرح سے امام نے اس کو احساس دلایا کہ بھائی یہ جو تصور گناہ تمہارے ذہن میں, در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو خدا سے الگ سمجھ لیا. تم یہ احساس اپنے ذہن میں بسا نہیں پاتے ہو کہ خدا تمہیں مسلسل دیکھ رہا. جس وقت یہ احساس تمہارے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں, چاہے امام بارگاہ میں ہوں, چاہے گھر میں ہوں, چاہے مسجد میں ہوں, چاہے آفس میں ہوں, چاہے اس مقام پر ہوں جہاں تنہا ترین ہوں, کوئی میرے ساتھ نہیں, وہاں پر بھی خدا میرے ساتھ لگا ہوا, وہاں پر بھی میں اکیلا نہیں, تو پھر انسان کی زندگی بڑی رفتار کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد تین آیتوں کا ترجمہ, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہاں پر اگر ہماری بات رکی, خدا نے انسان سے کہا انسان تو دیکھ, الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی, ولسانا وشفتین, اس کو ہم نے زبان اور دو لب عطا نہیں کیے, وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اس کو حق اور باطل دونوں راستوں کی رہنمائی نہیں کر دی. آج کل کی زبان میں اگر بات کروں تو پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ہارڈ ویئر بھی دیا سافٹ ویئر بھی دیا، اب تم کسی سے کمی، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں زبان اور لب دیے، یہ وہ اعضاء اور جوارے ہیں جن سے تم زندگی کے تم اہم ترین کاموں کا انجام دیتے ہو. ایک ان پٹ ڈیوائس ہے، ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. آنکھوں کے ذریعے ہم بہت ساری باتوں کو اپنے ذہن کے اندر لے جاتے ہیں، زبان کے ذریعے بہت ساری باتوں کو ہم ادا کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ غور کیجیے تو میری تقریر میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ جو کچھ میرے ذہن کے اندر ہے ان کو میں الفاظ کا روپ دیتا ہوں، الفاظ کی صورت میں میرے زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، کانوں کے ذریعے آپ کے ذہن تک وہ الفاظ پہنچ جاتے ہیں. خواہش یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے ذہن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے میں وسیلہ بناتا ہوں زبان کو، آپ اپنے ذہن تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں کانوں کو. غور فرمائیں، پروردگار عالم نے انسان کو ڈیوائسز دیے ہیں، اتنے اسٹرانگ ڈیوائسز میں ایک دن کے لیے ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں انسان کے پاس، کہ کیا میں ان ڈیوائسز کے بغیر، ان آلات کے بغیر، ان اعضاء و جوارے کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں؟ ممکن نہیں، تقریباً ناممکنات میں سے بن جاتا ہے انسان کے لیے جو انسان ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہو. اور اس کے بعد ہدیناہم نجدین، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہر وہ چیز جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ شروع کر دینا، ہر وہ چیز جو تمہارے دماغ میں آ جائے زبان سے ادا کرنے پر مت آ جانا. وہ ہدیناہم نجدین، ہم نے تمہیں حق اور باطل دونوں راستوں کی ہدایت کی. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دو آیتوں میں تین اعضاء و جوارح کا تذکرہ کیا، ایک آیت میں آنکھوں کا تذکرہ کیا، ایک آیت میں زبان اور لبوں کا تذکرہ کیا. جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں، یعنی خاص طور پر جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ حواس خمسہ کے اندر انسان کا ناک شامل ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، انسان کا کام شامل ہے، سننے کی طاقت ہے، انسان کے ہاتھ شامل ہے، چھونے کی طاقت ہے. اس کے بعد دو طاقتیں جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا، ایک آنکھ کی طاقت، ایک زبان کی طاقت. ایک انتہائی خوبصورت حدیث میری نگاہوں سے گزری جس میں پروردگار عالم حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پروردگار کے اس کلام کو الفاظ کا روپ دیا، جسے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم دیکھ، میں نے تجھے زبان بھی دی، اگر تیری زبان تجھے حرام کی طرف لے جانے لگے، اگر تیرے زبان میں خواہش پیدا ہو کہ وہ حرام کہے، تو میں نے تجھے دروازوں کی صورت میں دو لب ادا کیے ہیں، اپنے لبوں کو بند کر دینا. اور اگر تیری آنکھ اس بات کی خواہش کا اظہار کرے کہ اسے حرام دیکھنا ہے، میں نے تجھے پلکوں کی صورت میں دروازے دیے، ان کو بند کر دینا. آواز خمسہ میں یہ دو اعضاء ہی ایسے ہیں کہ جن کے لیے ڈور کا کانسیپٹ ہے، دروازے کا کانسیپٹ ہے. کان کو انسان اس طرح بند نہیں کر سکتا، کوئی اوپر سے کیپ نہیں رکھا ہوا کہ جب چاہو بند کر دو. ہاتھوں کے لیے انسان کو کیپ نہیں دیا گیا، ناک کے لیے انسان کو کیپ نہیں دیا گیا. یہ صرف آنکھیں اور زبان دو اعضاء ایسے خاص طور پر جن کے لیے خاص طور پر انسان کو دروازے دیے گئے کہ تم جب چاہو بند کر سکتے ہو. اور انہی دو نعمتوں کا تذکرہ پروردگار نے بطور خاص یہاں پر کیا. سب سے زیادہ گناہ ان اعضاء حواس خمسہ میں سے انسان اگر کرتا ہے، سب سے زیادہ گناہ، تو مراد یا وہ زبان سے اس کا تعلق ہے یا آنکھوں سے اس کا تعلق. لیکن مسلسل انسان کی زبان اس کے اختیار میں جو چاہے بول دیں، مسلسل انسان کی آنکھ اس کے اختیار میں جو چاہے دیکھ لیں، اور انہی پر خدا نے باقاعدہ انسان کو اختیار دیا، دیکھ ہمیں تجھے لب دے دیے، بند کر دے اپنے ہونٹوں، ہم نے تجھے آنکھوں کے اوپر پلکیں دے دی، تو اس کو بند کر دے. تیرے اختیار میں اتنا تو ہے، آنکھ کی خواہش ہے پلکوں کو بند کر، زبان کی خواہش ہے لبوں کو بند کر. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یاد رکھنا تمہارا پروردگار تمہاری آنکھوں کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. یہ آنکھیں ہی ہیں جو خوبصورت کو خوبصورت بتاتی ہیں، بدصورت کو بدصورت بتاتی ہیں. لیکن اذن گرامی ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ انسان انہیں آنکھوں کے ذریعے دھوکا کھاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اس آنکھ سے دیکھنے کی وجہ سے ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کے اختیار میں نہیں رکھی. گناہوں کی, بہت سارے گناہوں کی ابتدا انسان کی آنکھوں کے اشاروں سے ہوتی ہے. زبان بہترین اعتبار سے مددگار ثابت ہوتی ہے, الفاظ زبان سے نکلتے جاتے ہیں, انسان دوسروں کو متاثر کرتا ہے, گناہ کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے. غیر شرازی کا واقعہ لکھتے بڑا خوبصورت واقعہ, کہتے کہ دیکھو کتنا جلدی انسان سے آنکھوں کی وجہ سے کتنا اٹریکٹ ہوتا ہے. ابن شیرین ایک عالم گزرے اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو بطور خاص تعبیر خواب کا علم عطا کیا تھا. یہ علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے, یقیناً ایک علم ہے. اچھا خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس بھی نہیں, ورنہ صبح شام اس کام کے لئے کوئی کام ہی نہ ہوتا. آج بھی جبکہ میں کئی مرتبہ اعلان کر چکا ہوں کہ میرے پاس علم نہیں, تب بھی ہفتے میں ایک آدھ فون تو آئی جاتا, مانا ہے خواب دیکھا, خود سے دیکھ کیجیے اس کا, وہ بتا دیجیے تعبیر کیا. اتنے شیرین کہاں سے میرا یہ قرض کے پیچھے راز یہ ہے کہ سرار دن کا کام گوشت میں چاہیے, سونے کا کام کرتے تھے. یہ مطلب ایک عورت ہے, انتہائی خوبصورت عورت, اور کہا کہ اتنے شیرین میرے پاس کچھ جواہرات ہیں, آؤ گھر میں آ کر دیکھ لو اور ان کو پسند کر کے قیمت بتا دو کہ کیا قیمت ہوگی. اس زمانے میں ایک نارمل پریکٹس ہوگی, اتنے شیرین نے اپنے غلام کو یا اپنے ملازم کو دکان پہ کھڑا کیا تھا, چلو چلتے. خادم کے ساتھ گھر پر پہنچے, جیسے گھر پر پہنچے اس خاتون نے اپنے ملازمت سے کہا دروازہ بند کر دو. ابن سیرین سے کہا کہ بابا میرے پاس کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے, میں صرف تمہارے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوں, تو میں اپنے یہاں پر لائی ہوں تاکہ میں گناہ کا کام انجام دے سکوں. انتہائی خوبصورت عورت, ابن سیرین بھی خوبصورت نوجوان. بعض اوقات جب ہم انبیاء کا تذکرہ سنتے ہیں تو یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ بابا اس میں انبیاء کے بس کے اندر ہے, ہمارے بس میں تھوڑی گناہوں سے بچنا. لیکن دنیا کا عام انسان بھی, وہ بھی بازار, وہ بھی سونے کے بازار کا آدمی, بچ سکتا ہے گناہوں سے بچنا چاہے تو. انسان کے بس میں ناممکنات میں سے کچھ نہیں. ابن سیرین نے ہر طرح سے سوچا, ہر طرح سے درخواست کی, ہمیں جانے دیکھا نہیں. اور عورت کے پاس ہتھیار یہ ہے کہ چلانا شروع کر دے گی تو اچھے خاصے شریف انسان کو بھی, بے گناہ انسان کو بھی گناہگار ثابت کر دے گی. نہیں, میں تو اس کو نہیں چھوڑوں. جب انسان پروردگار کے راستے پر چلتا ہے تو پروردگار خود راستے پر رہنمائی کرتا ہے انسان کی. اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس آرام میسر ہے, آرام سے بچنا چاہتا ہے. آج کے انسان کو اگر آرام سے رکنے کا کہا جائے, وہ آرام تک جانے کا اصرار کر رہا ہے, کچھ بھی ہو جائے وہ آرام تک نہیں کرتا, بچنا چاہ رہے. آرام اویلیبل ہے, سب کچھ ہر طرح سے اویلیبل. ایک جان میں خیال آیا, کیا خیال آیا, اس خیال کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے, اور اگر تو نہیں مانتے تو کیا کیا جا سکتا ہے, چلو مجھے اتنا موقع دو, میں ذرا واش روم سے ہو کے آ جاؤں, اپنے آپ کو تیار کر لوں, سجا سنوار لوں. ٹھیک ہے, تاریخ کا جملہ ہے. سیرین گئے واش روم کے اندر, انسانی غلاظت جتنی بھی وہاں پر موجود تھی وہ سارے گھر میں بدن میں ملنے مکمل طور. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ عورت جو تو کام میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا جسم بہت خوبصورت رہے گا, میری روح اس سے زیادہ آلودہ ہو جائے گی. تو مجھے یہ گوارا ہے کہ میں جسم کو آلودہ کر لوں, پھر روح کو آلودہ نہ ہونے دوں, اپنے جسم کو گندہ کر لوں, اپنے باطن اور اپنے نفس کو آلودہ نہ ہونے دوں. اگر جسم میں غلط ان کے سامنے آ گیا, کون ایسے انسان کے ساتھ جو ہاتھ ڈالنا پسند کرے گا؟ اور خبر ہے کہ دروازہ کھولا ہے, تیسری باہر آئے اسی گندگی کے عالم. لیکن جسم گندا گوارا کرنا گوارا کر لیا, اپنی روح کو گندا کرنا گوارا نہ کیا. یہ بھی آنکھ ہے جس کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے سر. اور یہ علامہ دستک ہے, ایک اور واقعہ لکھتے ہیں, سنن میرے موضوع سے ہٹ کرے ہوا ہے, لیکن بات آ گئی تو بالکل اس کے برخلاف جائز کا واقعہ لکھتے ہیں. پہلے جائز بازار پڑھا لکھا انسان تھا, لیکن افشی دھکا لگا, اور دنیا بھی اعتبار سے پروردگار نے اسے بہت بدسورت جسم عطا کیا تھا. وہ پروردگار کی مسئلے تھے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یاد رکھنا خدا کی نگاہوں میں तुम्हारे किसी भी बुनियाद पर कभी भी किसी को नंबर नहीं दिए जाएंगे, ग्रेडिंग नहीं की जाएगी। अगर ग्रेडिंग की जाएगी तो तुम्हारे आमाल की बुनियाद पर, तुम्हारे तकवा की बुनियाद पर की जाएगी। तो परवरदिगार अपनी मसलहतों को बेहतर जानता है कि किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सांवला रंग की हो सकती है। कहते हैं कि जाहिद बाजार से कहता था एक इंतहाई खूबसूरत औरत नजर आई और उस औरत ने बाकायदे इसको इशारा किया हमसे। जाहिद समझे कि यार मुझे फरिश्ता हो गई, चल पड़ा उसके पीछे। अब औरत नाज़र अंदाज़ से आगे चलती जा रही है, बार बार इशारे देती जा रही है, इसकी वजह चलता चला जा रहा। चलते चलते एक औरत उसको लेकर आई सुनार की दुकान पर। वहां पर नजदीक खड़ा हो गया, दुकानदार के पास गई औरत कुछ बातें की दुकानदार से और आकर कहा कि आप यहीं पर खड़े रहे, मैं भी आती हूं। मुजाहिद में खड़ा हो गया, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, बीस मिनट, काफी गुजर गया, अपना अपना काम कर रहा। आखिरी वक्त उस दुकानदार के पास गया कि भाई क्या राज है, आखिर औरत कहाँ चली गई, क्या कह के गई तुम्हें? तो कुछ ही थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, जादू का काम करती है, इसने मुझसे कहा कि मैं इसको एक पुतला बना के दूं शैतान की शक्ल का। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तुम कोई ऐसा नमूना ला के दो जिसको देखकर मैं शैतान का नमूना बनाऊं, मैंने तो आज तक शैतान को नहीं देखा। उसने कहा ठीक है, मैं जाती हूं, दोनों इलाज करके आती हूं। थोड़ी देर बाद तुमको लेकर आ गई, कहा कि इसकी शक्ल का बना दो। आप गौर फरमा रहे, इंसानी आंख क्या कर सकती है, कहां तक इंसान को पहुंचा सकती है? अलम लच अल्लाह नहीं, मैंने कहा ना सुनार, इतने सीरीन की बात कर रहा था मैं, सुनार के काम अल्लाह उन गुनाहों से बचा सकता है। इतने बतूता ने अजीब आखिर लिखा, जिस दौर में सफर का कॉन्सेप्ट नहीं था उस जमाने में उसे दुनिया के गिर्द घूमा, चले जमाने में शिराज पहुंचा, खुद इतना बतूता वाक्य लिखता है किताब मुस्तदरक के अंदर। कहते शिराज के मैं मस्जिद में गया, मस्जिद देखी, सब कुछ किया, वहां से निकला। आमतौर पर आज भी अगर आपने देखा हो तो कुछ जो पुरानी मस्जिदें, मस्जिदों के दरवाजे के साथ ही बाजार शुरू हो जाते हैं। ईरान गए शाहबुल अजीम ज्यादा, तो उन्होंने देखा वगैरह वगैरह, हमें कुंभ में देखा एक जमाने में, अस्तक खत्म हो गए सारे बाजार, बिल्कुल ईरान के गेट के साथ, मस्जिद के गेट के साथ बाजार शुरू हो जाते थे। इतने मौजूदा कहते हैं मैं शिराज के बाजार से बाहर निकला, सन्नाटा के बाजार के अंदर एक दुकानदार बैठा हुआ, दुकान में कैसे दुकानदार बैठे हुए थे, वो दुकानदार बैठी हुई किताब पढ़ रहा था। यहां से तकरीबन 7-7.5 साल पहले की बात, किताब पढ़ रहा था। मैं साथ गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? अब्बा शेख मैं कुरान पढ़ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, कहा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फिर इस दुकानदार ने बताया कि बाबा मैंने अपनी दुकान के अंदर ही एक कब्र बनाकर रखी हुई है। जब भी ऐसा लगता है कि कारोबार में मंदी हो रही है, जब भी ऐसा लगता है कि आप खुदा से दूर हो रहा हूं, फौरन इसको हटाता हूं, इस कब्र को देखता हूं कि बाबा आखिर तुम्हें इसी के अंदर जाना है। ये दुकान तुम्हारा टेम्पररी एड्रेस है, ये गढ़ा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। कर सकता है इंसान, अलम नज अल्लाह ऐनैन वलिसानन वशफतैन, हमने इसको आंखें दी। ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनको बसारत के साथ साथ बसीरत के लिए इस्तेमाल करें। इन आंखों से वो देखने की कोशिश करें जो परवरदिगार ने इंसान की निगाहों से छुपा के रखा हुआ। और बाद वक्त इंसान जब बसीरत की निगाहों से देखता है तो आखिरत नजर आती है, कयामत नजर आती है, जन्नत और जहन्नम नजर आती है, इंसान क्या कुछ देख सकता है। फला से पूछा गया कि तुमने जिस खुदा की मदद की कभी देखा? कहा इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन बसीरत की आंखों से जरूर देखा। तुम समझते हो जिस खुदा की इबादत करेगा जिसको नहीं देखा, तो देखिए बगैर इबादत नहीं करता। लेकिन हाँ, इन आंखों से नहीं, जिन आंखों से देखना चाहते हो, उन आंखों से, जिन आंखों से खुदा नजर आता है। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफतैन वहदैनाहु नजदैन, हमने राह रात को बातें दोनों सिखा दी इंसान को, दोनों बता दी। और कुरान ने बहुत क्लियर कहा दूसरे मकाम पर, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ते सिखा दिए, इंसान की मर्जी शाकिर बने, इंसान की मर्जी काफिर बने। एक्सेप्ट कर ले रास्ते को, इंसान की मर्जी है, ठुकरा दे, इंसान की मर्जी है। इंसान जन्नती बनता है बाय चॉइस, जहन्नमी बनता है बाय चॉइस। हमने किसी इंसान को ना जन्नती बनाया है ना जहन्नमी, बल्कि अगर गौर किया जाए तो हमने दुनिया के हर इंसान को जन्नती बनाया। मैंने जब भी दुनिया में इंसान को पैदा किया है, मासूम पैदा किया है, गुनाहगार पैदा नहीं किया। अगर उसी हालत में मर जाता तो 100% जन्नती था। गोया हमने जन्नती बनाया, उसने अपने आप को अपने किरदार से जहन्नमी बनाया। तो अदैना और नजदे बहुत सारी बातें यहां पर डिस्कस हो सकती थी, अब वक्त जो कि खत्म हो रहा है। अब तकरीबन 10 आयत और मुकम्मल करनी। फलक तहमल अकबा, हमने इसको आंखें दी, हमने इसको जबान और ओंठ दिए, وَعَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْنَ ہم نے اس کا عقبہ سے راستہ دکھایا فَلَخْتَ حَمَلْ عَقَبَ لیکن وہ ناشکرہ انسان ان سارے کی ساری نعمتوں کے باوجود اس گھاٹی سے اوپر گیا ہی نہیں جہاں سے اس کو جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں یہاں پر اہم درس شروع ہو رہا ہے اس سورے کا. فَلَخْتَ حَمَلْ عَقَبَ عَقَبَ اپنی گھاٹی کو کہتے ہیں, ایک بلند مقام کو کہتے ہیں, تو وہ کلیئرلی ویزیبل ہوتا ہے. یہاں تو پہنچو, اس کو کراس کرو, یہ ہرڈل ہے تمہارے سامنے. اگر اس تک پہنچ جاؤ گے تو سکسس تک پہنچ جاؤ گے, کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. یہ جو تمہیں اونچی چٹائی اونچڑا نظر آ رہی ہے, چھوٹی چھوٹی گاڑی نظر آ رہی ہے, فلخت حمل عقبہ انسان نہیں گیا جانا چاہیے تھا. اب میرے رات کہہ رہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہوا, یہ عقبہ کیا ہے؟ قرآن نے وہی کہا وما ادراک ما عقبہ, تمہیں کیا معلوم یہ عقبہ کیا ہے, یہ گاڑی کیا ہے؟ اب دیکھیے حدیث نہیں ہے, انسان کو سامان لگا دے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا, تو بہت ساری باتیں. قرآن بہت کلیئر بات کر رہا ہے, کیا ہے عقبہ؟ فک رقبہ. سب سے پہلا عقبہ, سب سے پہلا ہرڈل, سب سے پہلے جو رکاوٹ راستے میں انسان کی کمال تک پہنچنے میں, وہ ہے فک رقبہ, کسی غلام کو آزاد کرنا. تم نے کتنے غلام آزاد کیے, کتنے انسانوں کو تم نے غلامی کی زنجیر سے آزاد کیا؟ میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے, ہم ہمارے اختیار میں اتنا نہیں کہ کسی غلام کو آزاد کر سکیں, اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ملازمین پر رحم کر سکیں, جو ہمارے پاس کام کرتا ہے اس پر رحم کھا سکیں, چاہے وہ گھر کی ملازمہ ہے, چاہے آفس کے ورکر ہیں, چاہے فیکٹری کا اسٹاف ہے, کہیں پر ہم پر رحم بھی ثابت ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر سکتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلانا اس دن جس دن واقعی بھوک کا دن ہو. دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے, دین کتنا آسان ہے. فلخت حمل عقبہ, عقبہ پہ نہیں گیا, کون سا عقبہ, کس گھاٹی کو کراس کرنے کی بات کر رہا ہے, کب بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اگر گیا کتنا میں نے مطالعہ کیا روایات کا, قرآن کا, ایک بات آپ کی خدمت درج کرنا چلو, یاد رکھیے گا ایک بات, عام طور پر ہماری دنیا ٹپ مانگتی ہے, بزنس کے لیے ٹپس دو, ایسے کون سا کاروبار کرنا چاہیے, کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جو منیمم انویسٹمنٹ میکسیمم بینیفٹ ملنے والا. انسان سوچتا ہے, انسان پوچھتا ہے کیا کاروبار کروں, ٹریڈ کروں, یہ کام کروں, وہ کام کروں, امپورٹ کر لوں, ایکسپورٹ کر لوں, دکان کھول لوں, کاروبار, لیکن پتا کہ کیا کروں کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہو. پوچھتا کہ نہیں پوچھتا انسان, آخرت کمانے کا جو سب سے زیادہ آسان نسخہ ہے, سب سے شاندار کاروبار ہے, وہ ہے پروردگار کے بندوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا, ان کا خیال رکھنا. پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں, انسان حقوق اللہ کو ادا کرتا رہے, واجبات کو نہ چھوڑے, نماز نہ چھوڑے, روزہ نہ چھوڑے, عبادت نہ چھوڑے. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں, ضروری نہیں کہ 365 میں سے جو ہے 250 دن روزے رکھتا ہوں. اس کے بعد آ جائے انسان انسانیت کی خدمت کے اوپر. اگر رمضان کے مہینے میں ہم اتنا بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے, اتنا بھی کہ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے پڑوسیوں میں ایک سے دو افراد ہم ایسے آئیڈینٹیفائی کر لیں, پہچاننے میں کامیاب ہو جائے, ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے, جو واقع مستحق ہے زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے, انسان کی جیت اس سے بڑی جتنی ہو سکتی. کوشش کریں, نظر آئے گا, نظر آئے گا, کیوں نظر نہیں آئے. انسان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے. میں نے اکثر دیکھا کہ وہ لوگ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں, جیسے جیسے انسان معاشرے میں آتے ہیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں, بہت سارے مومنین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ بھی غریبوں کو راشن دیتے ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں, وہ بھی جناب علی صدقہ دیتے ہیں, وہ بھی خیرات کرتے ہیں. اور جب ذرا سا اندر میں گھستے پتا چلتا ہے کہ فلاں صاحب اچھا ادھر سے بھی راشن لیا, 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 ایک مہینے کا راشن دینا تھا, چھ مہینے کا راشن گھر میں جمع ضائع ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مانگنے والے ہمیشہ مستحق نہیں ہوتے ہیں, نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اتنا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مانگنے والے مستحق ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہ مانگنے والے مستحق ہوتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوشش کریں وہاں جا کے خدمت کریں. قرآن اہل بیت ائمہ اطہار کا طریقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ بہت زیادہ دور جا کے خدمت کرو, کبھی بھی نہیں رہا. بہت کم مقامات ایسے جہاں پر ائمہ نے دور جا کے خدمت کی, ورنہ ہر مقام پر کہا کہ پڑوسی رشتہ دار, پڑوسی رشتہ دار. بلکہ سب سے پہلے ماں باپ بھائی بہن اولاد نزدیک ترین جا کر فائنڈ آؤٹ کرو, وہاں جا کے خدمت کرو. اور جب میں نے سسٹم پہ غور کیا پتا چلا کہ خدا نے بنایا ہے ایسا, دنیا میں کوئی بھی خاندان ایسا نہیں بنایا جس میں 100% غریب ہو 100% امیر ہو. اگر اسی قانون پر عمل کر لے دنیا میں کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. ہر خاندان میں آپ دیکھیے 2-4 افراد کروڑپتی مل جائیں گے, 2-4 افراد بہت غریب ملیں گے, باقی درمیانہ لیول کے ہوں گے. ان سے کہا تم اپنے مال کو ڈائیورٹ کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی مدد کرو, ہو جائے گا مسئلہ سر. اطعام فی الیوم ذی مسخبا یتیما ذا مقربا. کسی ایسے یتیم کو تو رشتے دار بھی تھا, اس کو کھلایا, اس کا خیال رکھا. آپ کبا کے لیے نہیں سر کہ بہت لمبی چوڑی چوٹی سر کرنی ہے, ہمالیہ کی چوٹی پہ جانا ہے, نہیں کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں کرنا ہے. خدا سنے بہت کلیئر انسٹرکشن دے رہا ہے, اے انسان میں نے سب کچھ دیا, تو نے عقبہ کراس ہی نہیں کیا. عقبہ تو کراس کر کسی غلام کو آزاد کر دیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. دیکھ تیرے رشتے داروں میں کون یتیم ہے, کس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. دنیا میں کوئی خاندان لکھوا کے لائے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ یتیم نہیں ہوگا, دنیا کے ہر خاندان میں یتیم ملیں گے آپ کو. اپنے خاندانوں میں دیکھیں کس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. ایسا بچہ ہے جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا پیار کیا جائے. روایتوں کے اندر ملتا ہے جب انسان یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلتے ہیں خدا قیامت میں اتنے حسنات اس کے نام عمل میں لکھتا ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے, پیار کا ایک ہاتھ تو پھیر سکتے ایٹ لیسٹ, چونکہ ٹوٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پھیر کے نکل جاؤ. یہ اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ اس کے لیے جو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. قرآن اکثر مقام پر اہل بیت کے ساتھ اکثر مقام پر سمبولک بات کرتے ہیں, گائڈ لائنس کے طور پر ہیڈ لائنس فراہم کرتے ہیں. تفصیلات انسان کو خود سوچنی ہے, انسان کو خدا نے عقل دی, دیکھو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو. ہم اس لیول کی ہیلپ کو بھی ہیلپ ماننے کو تیار ہیں. تمہارا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہیلپ نہیں ہے, ہم بتاتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہے. تم مجھ سے باقی ہیلپ کتنی بڑی ہیلپ ہوں. او یتیمن با مقربا او مسکینن با متربا. جب ایسا مسکین جو خاص نشین ہو چکا تھا, متربا تراب تراب بچی کو کہتے, کسی ایسے مسکین کی مدد کی جو بےچارا خاص نشین تھا, گراؤنڈ ہو چکا تھا, اپنا سب کچھ گنوا چکا تھا, اپنا سب کچھ ضائع کر چکا تھا. ایسا ہوتا ہے, انسان بعض اوقات بہت بلند ہوتا ہے, انسان بہت اونچا ہوتا ہے, پروردگار نے دیا ہوتا ہے, انسان عطا بھی کر رہا ہوتا ہے. کبھی مسئلے تھے پروردگار, کبھی امتحان ایسا ہوتا ہے, انسان گراؤنڈ ہو جاتا ہے. ہمیں کتنا خیال رکھا ایسے رشتے داروں کا. بزنس کمپٹیٹر تھا, اس کا بزنس سے لاس ہو گیا, ہم مزہ آیا بہت, ہمارے سامنے دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اور برباد کرو اس کو. خدا کا نظام یہ نہیں, خدا کا قانون یہ نہیں. چاہے رشتے دار, چاہے دوست, چاہے پڑوسی, چاہے کوئی بھی, اب ان کو گر رہا ہے, گرتے ہوئے کو لاس مارنا کمال نہیں ہے, گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا کمال ہے. دنیا الٹا کام کرتی ہے, ہاں گر رہے ہیں چلو. اور مسکین دا مسربا, گر چکا تھا, زمین بوس ہو چکا تھا, خاک نشین ہو چکا تھا, اس کی حد کرو, اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ. اس کی زبان کہاں سے اٹھے گی بےچارے کی, اس کا تو قدم بھی نہیں اٹھ رہا, نہیں بول پا رہا. کس زبان سے جا کر کہے کہ میں محتاج ہو چکا ہوں. ایسا نہیں کہ قرضے کی وجہ سے گھر نہیں بھی کیا کرتے ہیں, لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں, والد صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ, 30 لاکھ کے 40 لاکھ کے 50 لاکھ کے 1 کروڑ کے مکان میں گھوم رہے, کہتے ہیں قرضہ پیسہ 1 لاکھ روپے دینے کو نہیں ہے, 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے 1 لاکھ روپے دینے کو نہیں ہے. کیا مکان کا 1% کاٹ کے آپ کو دیتے 1 لاکھ روپے کا, نہیں ہے کاٹ کیش, نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو بےچارے کے پاس. سم ٹائمس اٹ از پاسبل. میں نے پہلے واقعی گفتگو کے اندر جائز کا اس کا واقعہ پڑھا تھا, اکرما کا. انسان تھا بڑا مالدار, بڑا شاندار سب کچھ, لیکن غریب ہو گیا. محل وہی گیا موجود تھا, صرف دروازہ بند کر دیا تھا. کوئی محل دیکھ کر اتنا بڑا محل کیسا دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, لیکن گھر میں بیوی جانتی ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں, اتنا سکے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا انسان کے پاس. اور مسکین اندا مسربا, پھر خدا یہاں پر آ کر بات کو ختم کر رہا ہے. مکان مل الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. یہ کام کریں, غلام کو آزاد کریں, بھوکے کو کھانا کھلائیں, خاص طور پر یتیم جو قرابت دار یتیم ہو, خاص طور پر مسکین جو گر چکا ہو بےچارا, البتہ ضروری نہیں گرے ہوئے کوئی ڈھونڈنے, جب تک گرو گے نہیں تب تک تمہیں نہیں دیں گے, کوئی تو پھر بھی کھڑے ہو لڑکھڑا رہے ہو, چلو ایک لات مارو تاکہ گر جائے, اس کے بعد مدد کریں گے. یہ ہائیس لیول بتا رہا ہے اس کا, اگر ایسا کو مل جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا ہے فوراً, لیکن جو گر رہا ہے اس کو گرنے نہیں دینا, گرنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لینا. سب مکان میں نے لبین آمن ہوا تواس و بسب, لیکن صرف اتنا نہیں چلے گا, یہ شیطان کا بڑا بڑا پرابلم ہے, انہیں شیطانی بہت بڑی کامیابی ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے. شیطان بعض انسان کو مسلح بھیج دیتا ہے, بعض کو سوشل آرگنائزیشن بھیج دیتا ہے, مسلحوں سے کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں, ان سے کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں, انسان پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے. کئی جگہوں میں نے دیکھے ہیں, واقعی کئی جگہوں پر والنٹیئرز کو دیکھا ہے میں نے. آخری تقریب تھی, حضور والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, پتا نہیں کیوں میری زبان پر بات آ رہی ہے, تمام ان والنٹیئرز کے ساتھ جو خدمت کریں شکریہ کے ساتھ, انشاءاللہ یہاں پر ایسا یقینا نہیں ہوگا, لیکن میں نے دیکھے خود ایسے والنٹیئرز, اور میرے پاس انفارمیشن آتی ہے والنٹیئرز کی مختلف ہمارے گاؤں کے اندر, مختلف مساجد کے اندر بہترین خدمت کرتے ہیں, خود نماز نہیں پڑھتے آتے تک, بہترین خدمت کرتے ہیں, خود مسجد نہیں پڑھتے آتے تک. بعض اوقات ضروری ہے کہ اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں, ڈیلے کر دیں, بعض اوقات ضروری ہے کہ اس وقت آپ مسجد سے توجہ نہ دیں, مسجد سے آنے والوں پر توجہ دیں, صحیح میں مانتا ہوں, ایک پرسنٹ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی, خاص طور پر واجبات کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی, نمازیوں کو سیکیورٹی فراہم کر کے نماز معاف نہیں ہو جائے گی, روزے داروں کو افطار کروانے کے بعد اپنی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی. مکان امن الدین آنو وہ تواس ہو بل صبر وہ تواس ہو بل مرحما, پھر ان لوگوں میں سے بھی ہو یہ انسان ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں مکمل پکا ایمان, اور میں نے کہا ایمان وہی ہوتا ہے جہاں پر عمل نظر آتا ہے, پتہ ایمان نہیں, کہیں نہ کہیں پرابلم ہے, کوئی لنک مس ہو رہا ہے. وہ تواس ہو بل صبر وہ تواس ہو بل مرحما, صبر کی وصیت کرتے ہیں دوسرے کو, رحم کرنے کی وصیت کرتے ہوں. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ ہے جو اصحاب یمین ہے, اصحاب میمنہ الذين كفروا بآياتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر اختیار کیا, ٹھکرا دی ہماری آیات, ان میں سے کسی بات کا ایکسپٹ نہیں کیا, نہیں آیا اس نیکی پر, ایمان پر, غریبوں کی مدد پر, بھوکوں کو کھلانے پر, یتیموں پر احسان کرنے پر نہیں آ سکے, ان باتوں پر نہیں آ سکے. ہم اصحاب المشامہ, اصحاب المشامہ یہی ہیں, ان کا نقصان کیا ہے, علیہم نار موصدا, ان کو آگ نے ہر طرف سے گھیر کر رکھا ہوں, چاروں طرف سے, جس طرف جائیں گے وہاں پر کو آگ ملے گی. رحمت کے لیے قرآن زیادہ آیتوں کو استعمال کرتا ہوں, لیکن بہرحال گناہ داروں کو بھی ضرور بتاتا ہے, آمنو و تواسو بالصبر, اصحاب یمین بننا, ایمان بھی لے کر, اور ایک دوسرے کو صبر کا پیغام بھی دو, ایسی باتیں کرو کہ انسان کا حوصلہ افزائی ہو, بعض اوقات انسان کچھ نہیں کر سکتا, حوصلہ تو دلا سکتا, ہمت تو دلا سکتا, برداشت کر, آج خدا نے امتحان دیا, تواصل کے صبر کی ایک بہترین مثال شب عاشور نظر آتی, شب جمعہ رمضان کے مہینے کی پہلی شب جمعہ, جسے جب موسم بھی جمعہ, شاید ایک دوسرے میں مساحد کیا زیادہ ہوتا, کیا عجیب مثال ہے, عجیب مثال, اصحاب ائمہ کتنے پختہ اور کتنا پروان چڑھے ہوئے تھے اس کا اندازہ شب عاشور کو دیکھ کر ہوتا ہے. زہیر حسین مالا کائنات کے ساتھیوں میں سے, مالا کائنات کے اصحاب میں سے, امام حسین چچا کہا کرتے تھے, چچا زہیر, ایک جملہ زہیر کے بارے میں کہتا چلوں, یہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے نہیں تھے, بلکہ آخری دور میں حتیٰ کچھ حد تک مالا کائنات کے مخالف بھی ہو چکے, جب اہل بیت کا قافلہ چلا مکہ مکرمہ سے حج کو چھوڑ کر عمرہ میں احرام کی تبدیل کر کے, تو آج کے سعودی عرب سے, آج کے مکے سے کربلا کی طرف, عراق کی طرف قافلہ جا رہا ہے, زہیر کوفے کے سرداروں میں سے ایک سردار, قبیلے کے سرداروں میں سے, امام حسین 8 ضلع کو نکلے, زہیر 12 ضلع کو حج مکمل کر کے نکلا چار دن نماز. امام حسین کا قافلہ بہت سلو جا رہا ہے, اس لیے قدم قدم پر مختلف انفارمیشن آ رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کر. زہیر کا قافلہ رفتار سے چلا, اس لیے زہیر کو فکر ہے کہ دیکھو کوفہ میں کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ نکلنے سے پہلے مسلم آ چکے تھے وغیرہ وغیرہ, سارے حالات تبدیل ہو چکے تھے کوفے. بڑی فکر ہے کہ دیکھو کیا ہونے والا. ایک مقام ایسا آیا جہاں زہیر کا اور حسین کا قافلہ ایک ساتھ ساتھ پڑاؤ ڈالا. زہیر نے جان سے کچھ پڑاؤ دور ڈالا, دوپہر کا وقت کھانے کے لیے بیٹھے, امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا. کربلا عجیب ہے, کوئی حسین کے شب عاشور لوگوں کو جانے کے لیے کہہ رہا ہے, کچھ افراد ایسے ہیں جن کو باقاعدہ بلایا جا رہا ہے. اپنا کردار اتنا بلند بناؤ کہ حسین تمہیں باقاعدہ خط لکھ کر بلائے, ہوتا ایسا. پر گئے, زہیر آئے حسین کے خیمے میں, نہیں پتا اندر کیا ہوا. اتنا لکھا ہے تاریخ میں ایک جملہ, جب حسین کے خیمے میں زہیر گیا تو عثمانی تھا, جب باہر نکل کے آیا تو حسین ہی تھا. اور اس کے بعد عجیب ساتھ دیا زہیر, عجیب. شب عاشور تجھے طے ہوا کہ صحابیوں میں سے اصحاب میں سے ایک اور عائزہ میں سے ایک مل کر پہرہ دیں گے, تو اصحاب میں سے زہیر کا چناؤ ہوا, عائزہ میں سے عباس کا چناؤ, اور یہ دو تھے جو پورے اہل بیت کے خیموں کے تلایا کر رہے تھے. ابھی شب عاشور کا منظر, بس میرے جملے مکمل ہو رہے. زہیر اور عباس ساتھ ساتھ چلنے پہرہ دے رہے, باتیں کرتے کرتے اس رات کے سناٹے میں ایک مرتبہ زہیر نے کہا, عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی؟ جس زہیر کو حسین چچا کہتے ہیں عباس پیدا کرا کر, چچا زہیر کیا بات ہے. اچھا اتنا خیرت مند تھے عباس, اتنا خیرت مند تھے, ایسے وقت میں چچا کی زبان سے صرف اتنا آیا کہ تمہاری ماں کا لفظ, کہ ماں سے ایک تو چونک گئے, تجھے زہیر کیا بات کرنا چاہ. بہت جلدی عجیب عجیب انداز تھا عباس کا, چچا زہیر کیا بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا عباس کو زہر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے بابا کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسی اولاد ہوتی جو کربلا کے میدان میں علی کی شجاعت کی علامت دار بن کر جاتی. اور پھر تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی, خدا نے تمہیں انہیں عطا کیا تھا. عباس سمجھ گئے, لوہے کا لباس جس کو ذرا کہتے ہیں پہنا ہوا تھا, انگڑائی لی, ایسی انگڑائی کی لی کہ لوہے کا لباس اس کے بعد ٹوٹ کر گرنے لگے. کہنے لگے چچا زہیر مجھے جوش بدلا, مجھے کل سے اجازت دلا دینا میرے آقا ہوتا. خدا کی قسم عباس کے لیے کربلا کے میدان میں جا کر لڑنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا حسین کے خیموں سے نکلنا مشکل تھا. حسین کی اجازت لے تو کیسے لے, زینب کی اجازت لے تو کیسے لے؟ عجیب بات ہے, عجیب مرحلے ہیں. جب جناب زینب کی اجازت لینے کا وقت آیا ہے, جناب زینب کے خیمے میں آیا ہے, جناب زینب نے عباس کو سر تابا دیکھا, وہ کیفیت ہے جب سارا لشکر شہید ہو چکا ہے, عباس کو دیکھ کر کہنے لگے عباس لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آئے ہو؟ عباس لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آئے؟ عباس ہم تمہیں روکیں گے نہیں, کیا عباس پڑھتے, بیویوں کو بلایا, سیدانیوں کو بلایا, کہا سیدانیوں کل رات جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کی ضمانت ہے, میں اپنا باپ کا وعدہ واپس لے رہی ہے, اب تم کیا ہو تمہارا پردہ جا دیں. اجر کو مل اللہ عباس جا کر یہ پڑھتے ہیں, عباس سے کہا عباس تم جاؤ جاؤ لیکن ایک بات مجھ سے سنتے جاؤ, کہا بی بی کیا بات سنتے جاؤ, کہا عباس کوفہ تھا میرے شہروں سے رضا ہٹی تھی, میرا بابا دیکھ کر رویا تھا, کہتا تھا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی, عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہوں, عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو, لیکن اب آج مجھے یقین آ گیا تیرا باز میرے سیدھی باندھی جائے گی, تیرے شانوں سے رضا بھی اتاری جائے گی, زینب میں مکھنا چادر کے کوفے کے بازار سے بھی گزرے گی, کوفے کے سربار میں بھی. بس حیاء لب اللہ بھی آل محمد بن حقیاب خلقی جتکلے اللہ والا جی محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس خلیل توسیق کو بارگاہ میں قبول نہ ہو, غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ کرنا. اللہ والے محمد والے محمد کے دفائل جو عبادتیں دعائیں تلاوتیں قراتیں روزے نمازیں میری بارگاہ میں پیش کرنا, ان سب عبادتوں کو بطور احسن اپنی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرما. جیسی عبادت چاہتا ہے ویسی عبادتیں پیش کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. آلے والے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کل عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہے جو کم روزگار ہے جو رزق حرام میں مبتلا ہے ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت ہو برکت ہو وسعت عنایت فرما. قرآن کے جن سوروں کو ہم نے پڑھا ان سوروں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں اپنے رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ڈھونڈ کر ان کو پہچان کر ان تک پہنچ کر ان کی خدمت کرنے کی ان کی مشکلات دور ہونے میں مددگار بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. آنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کی چاہنے ماننے والے موجود سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما. اپنا کردار اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کی امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنے آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے میں نام دے رہا ہوں اور کیونکہ آج نام زیادہ ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ذکر یا کم از کم سورہ الحمد سورہ اخلاص پڑھتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مرحوم کو اور ہم سب کو پائے. مرحوم منجی بھائی محمد مرحوم غلام حسین منجی مرحوم فدا حسین منجی رسا منجی رضا حسین منجی وزیر علی منجی شہر بانو بنت منجی کبرا بانو بنت رضا حسین فاطمہ بائی بنت راجن اکبر علی فدا حسین زینب بائی بنت منجی اسماعیل کرم علی محمد بائی جیٹھا مرحوم حسین علی علی بھائی منجا مرحوم خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین دوروالا مرحوم جان محمد بل خان محمد عارف علی راشد بابل بھائی محمد بائی محمد بائی نور بانو بنت کرم علی ہاشم بائی محمد بائی روشن بانو بنت بابل بھائی رضا حسین ولی محمد بادامی سلطان علی بن جعفر امیر بانو بنت عبد الحسین اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحوم اللہ خاص جنہوں نے جب تشجع میں جامع شہادت نوش کی وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سب کے لیے ایک متصور ہم تین مرتبہ سنیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اب تو ایک تباب آواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.